बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब वो दिन को ढांप ले और दिन की कसम जब वो चमक जाए और उसकी कसम जिसने मर्द और औरत को पैदा किया है। बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ किस्म की हैं। फिर जिसने माल अता किया और तकवा इख्तियार किया और नेकी की तस्दीक की तो उसके लिए हम आसानी का इंतज़ाम कर देंगे और जिसने बुख्ल किया और लापरवाही बरती और नेकी को झुटलाया है उसके लिए सख्ती की राह हमवार कर देंगे और उसका माल कुछ काम न आएगा जब वो हलाक हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह लैल की आयात 1-11 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। सामीन हमारी ये नशियात आप मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sehertv.ir। सामीन हमारी नशियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرمائیں گے۔ ایرانی مشاہیر کے بعد آپ خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا۔ اسلام کی معرفت کے بعد آپ خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرمائیں گے، اور اندازے جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ تہران خزر اقتصادی اجلاس کا میزبان، پڑوسی ممالک کے اعلی حکام سے صدر ایران کی ملاقات، ہمسایوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے فروغ پر زور۔ امریکی صدر کی یوکرینی صدر کو پھٹکار، روس کے ساتھ جنگ ہرگز شروع نہیں کرنی چاہیے تھی، یوکرین کو صلح چاہیے تو 50% معدنی ذخائر تک رسائی دی جائے۔ اور پاکستان کے کرم ضلع میں انسانی بحران جاری، اشیاء ضروریہ کی قلت بدستور برقرار، قافلوں پر فائرنگ میں ملوث شرپسندوں کے خلاف حکومت نے کارروائی کا اعلان کیا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے چار ہمسایہ ممالک کے اعلی حکام سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعاون کی ہر ممکن توسیع پر زور دیا گیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق یہ ملاقات تیسرے خزر اقتصادی اجلاس کے موقع پر انجام پائی، جس میں شریک ممالک کے اعلی حکام نے ایک مشترکہ بیان میں تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور بحر خزر کے پانی کی سطح میں کمی کے بارے میں سائنسی مطالعات کی اہمیت پر زور دیا۔ تہران میں ہونے والے اس اجلاس میں روس، آذربائیجان، تاجکستان اور ترکمنستان سمیت پڑوسی ممالک کے اعلی حکام شریک ہوئے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ہونے والی ملاقاتوں میں مذکورہ چار پڑوسی ممالک نے ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور سابقہ معاہدوں پر عمل درآمد کے عزم پر زور دیا۔ قابل ذکر ہے کہ تہران میں منعقدہ خزر اقتصادی اجلاس نے ایران اور پڑوسی ممالک کے لیے اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا ہے۔ مذکورہ ملاقاتوں میں ایران اور روس کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے، جبکہ تاجکستان کے ساتھ گہرے ثقافتی اور تاریخی رشتوں پر زور دیا گیا۔ جمہوریہ آذربائیجان نے ایران کے ساتھ جامع تعلقات استوار کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور ترکمنستان کے ساتھ توانائی اور نقل و حمل کے شعبوں میں مشترکہ تعاون پر زور دیا گیا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطین کے مستقبل کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کا حق امریکہ یا کسی اور سامراجی طاقت کو نہیں ہے، بلکہ صرف فلسطینی عوام کو حاصل ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں منعقدہ ایشیائی پارلیمانی اسمبلی کے 15ویں اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ استقامتی بلاک نے صہیونی حکومت کو اسٹریٹجک شکست سے دوچار کر دیا ہے، اور اسی شکست کی تلافی کے لیے اسرائیل اور امریکہ مل کر خطے میں نئی سازشیں رچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ نہ امریکہ کرے گا اور نہ ہی کوئی اور استعماری طاقت، بلکہ اس کا حق صرف اور صرف فلسطینی عوام کو حاصل ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کے حالیہ بیانات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ پر کنٹرول حاصل کرنے اور فلسطینی عوام کی جبری منتقلی کے حوالے سے امریکی صدر کے خیالات استعماری ذہنیت کا تسلسل اور فلسطینی عوام کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی واضح مثال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ درحقیقت ایک قسم کا نسلی امتیاز ہے جو فلسطینی عوام کی قومی شناخت کو کمزور کرنے اور ان کی مزاحمت کو دبانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ غیر انسانی منصوبہ خطے کی پہلے سے نازک سلامتی کو مزید بحرانوں سے دوچار کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایشیائی پارلیمانی اسمبلی کے رکن ممالک کی پارلیمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس نئی سازش کے مقابلے میں عملی طور پر فلسطینی عوام کے جائز حقوق کا دفاع کریں۔ فلسطین اور لبنان میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں مصنوعی ذہانت کی امریکی کمپنیوں کے تعاون سے متعدد بے گناہوں کو شہید کرنے کے شواہد ملے ہیں۔ دوسری جانب جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں سے بھی صہیونی قابض فوجیوں کی پسپائی کے بعد اسرائیلی فوجیوں کے وحشیانہ مظالم سامنے آ رہے ہیں۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج نے گزشتہ ایک سال سے زیادہ عرصے میں فلسطین اور لبنان میں ہزاروں بے گناہ اور نہتے شہریوں کو شہید کیا ہے۔ تازہ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے صہیونی حکومت کو جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت اے آئی کے سافٹ ویئر فراہم کیے، جس کے نتیجے میں فلسطین اور لبنان میں عام شہریوں کی شہادتوں میں اضافہ ہوا۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ اور لبنان کے رہائشی علاقوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا، جو دانستہ طور پر جانی نقصانات میں اضافے کا سبب بنا۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ مائیکروسافٹ اور چیٹ جی پی ٹی سمیت امریکی اے آئی کمپنیوں نے جاسوسی اور اہداف کی نشاندہی کو بہتر بنانے کے لیے اسرائیل کو جدید ترین اے آئی سافٹ ویئر کی فراہمی میں دگنا اضافہ کیا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ جب مصنوعی ذہانت کو انسانی ذہانت کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو غلطیوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ ایک نامعلوم اسرائیلی انٹیلیجنس افسر نے اعتراف کیا ہے کہ اے آئی کے ہدف بندی سسٹمز میں بارہا غلطیاں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں بے گناہ افراد نشانہ بنے۔ اس نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی اے آئی سسٹم نے ہائی اسکول کے طلباء کو ممکنہ جنگجو قرار دے کر نشانہ بنایا۔ دوسری جانب جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں سے صہیونی قابض فوجیوں کی پسپائی کے بعد غاصب حکومت کے وحشیانہ مظالم کے مزید شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ جزوی طور پر اسرائیلی فوج کے انخلاء کے بعد لبنانی امدادی ٹیموں نے کئی تباہ شدہ علاقوں میں ملبہ ہٹانے کے دوران 23 شہدا کی لاشیں برآمد کی ہیں۔ تاحال شہدا کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اگرچہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے مطابق صہیونی فوجیوں کو 26 جنوری تک جنوبی لبنان سے مکمل طور پر نکل جانا تھا، لیکن اسرائیل نے اس معاہدے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بعض غاصب اسرائیلی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ صہیونی فوج کے کچھ دستے کم از کم 5 اسٹریٹجک سرحدی علاقوں میں موجود ہیں، جس پر بیروت حکام نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارہ فلسطینیوں کا وطن ہے اور چین مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارہ سیاسی سودے بازی کے لیے بارگیننگ چپ نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کا وطن ہے اور چین مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ چین کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی حکمرانی میں فلسطین ایک لازمی رکن ہے، جس پر غزہ کشیدگی کے بعد حکومت کے حوالے سے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولودومیر زیلنسکی کو شدید ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے وہ جنگ شروع کی ہے جسے انہیں ہرگز شروع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے ریاست فلوریڈا میں ایک پریس کانفرنس میں اس سوال کے جواب میں کہ سعودی عرب میں امریکہ اور روس کے ہونے والے مذاکرات میں یوکرین کو کیوں دعوت نہیں دی گئی، یوکرینی صدر کا نام لیے بغیر کہا کہ میں نے آج سنا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دعوت نہیں دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تم 3 سال وہاں تھے، تم 3 سال پہلے معاملہ سمیٹ سکتے تھے، تمہیں یہ معاملہ ہرگز شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تم بہت پہلے ایک معاہدہ کر سکتے تھے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ یوکرین کے پاس جنگ ختم کرنے کا موقع بہت تھا، مگر اس نے ترجیح دی کہ جو بائیڈن کی مدد سے جنگ کو جاری رکھے۔ خیال رہے کہ اب امریکی صدر نے امن کی بحالی کے بدلے یوکرین کے 50% معدنی ذخائر تک رسائی کی شرط رکھی ہے۔ ٹرمپ کا یہ جارحانہ موقف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ یوکرین اب تک امریکہ کا اتحادی رہا ہے اور امریکہ کی ہی سربراہی میں نیٹو نے یوکرین کو اشتعال دلا کر روس کے ساتھ جنگ کی آگ میں دھکیلا۔ سیاسی مبصرین روس یوکرین جنگ کی بنیادی وجہ نیٹو کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بارخان ضلع کی یونین کونسل کے رڑکن کے مقام پر مسلح افراد نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 مسافروں کو شناخت کے بعد قتل کر دیا ہے۔ لیویز ذرائع کے مطابق منگل کی شب کوئٹہ سے پنجاب جانے والی مسافر کوچز کو نامعلوم شرپسندوں نے اسلحے کے زور پر روکا اور مسافروں کے شناختی کارڈز چیک کیے۔ اس کے بعد پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 مسافروں کو زبردستی اپنے ساتھ اسلحے کے زور پر قریبی پہاڑی سلسلے میں لے جا کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مسلح افراد دو مسافروں کو اپنے ہمراہ بھی لے گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز نے پیچھے آنے والی دیگر مسافر کوچوں کو مختلف مقامات پر روک کر سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ بچ جانے والے مسافروں کے مطابق شرپسندوں کی تعداد 10 سے 12 کے قریب تھی اور وہ جدید اسلحے سے لیس تھے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد اس کے بھائی کو دیگر مسافروں کے ہمراہ اتارا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ واد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی مسافروں کو موسیٰ خیل کے مقام پر شناخت کے بعد 23 مسافروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کوئٹہ تفتان شاہراہ پر شناخت کے بعد قتل کیے جانے کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلی سرفراز بکٹی نے بارکھان ضلع میں 7 معصوم مسافروں کی دہشت گردوں کے ہاتھوں ہلاکتوں کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے پارا چنار علاقے میں اشیائے ضروریہ کی قلت بدستور برقرار ہے اور حکومتی کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پارا چنار میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ کو بند ہوئے 142 دن گزر گئے ہیں۔ خوراک، ادویات اور ایندھن کی قلت کے باعث مقامی باشندے سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ علاقے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 1200 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ علاقے کے سماجی رہنما حاجی علی جواد نے بتایا ہے کہ 1500 طلبہ و طالبات اور 2000 کے قریب اوورسیز پاکستانی علاقے میں پھنس گئے ہیں۔ جرگا ممبر نذیر احمد نے امن معاہدے کے باوجود راستوں کی بندش کو افسوسناک قرار دیا اور محصور عوام کی جان و مال کا تحفظ کیے جانے اور راستوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ دنوں کے دوران امدادی قافلوں پر فائرنگ اور ان کی لوٹ مار کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، جس کے بعد انتظامیہ نے قافلوں پر فائرنگ کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی علی امین گنڈاپور نے صوبے میں بڑھتی بدامنی اور دہشت گردی کے واقعات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں فرقہ واریت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ کرم سے تعلق رکھنے والے 4 انتہائی مطلوب اشتہاری ملزمان کے سر کی قیمت مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں شرپسندوں کے حملوں کے بعد امدادی قافلے کی حفاظت پر مامور 5 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب حسین تقوی صاحب کو، اسٹوڈیو موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ تقوی صاحب، فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ اور استقامتی تحریک کے دیگر قائدین نے تہران میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی ہے، جس میں رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ کے تعلق سے امریکی منصوبے کو ناقابل عمل اور احمقانہ قرار دیا ہے۔ اس ملاقات کی اہمیت اور رہبر انقلاب کے اس ملاقات میں بیانات کے تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ یہ ملاقات گزشتہ روز ہوئی ہے اور اس میں زیادہ نخالہ سمیت فلسطین کی استقامتی تحریک کی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی جو تھی موجود تھی، اور ہمیشہ جب بھی فلسطین کے تعلق سے فلسطین کے رہبران رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس ملاقات کے اندر رہبر انقلاب اسلامی کئی جہات سے، کئی زاویوں سے اسلامی استقامت اور خاص طور پر مزاحمتی محاذ جو ہے اس کی قوت، طاقت اور اس کی اہمیت پر تاکید فرماتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اس خطاب کہوں یا ملاقات میں زیادہ نقالہ سے جو ہوئی ہے اس میں بھی چند اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور سب سے اہم جو نقطہ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا وہ غزہ میں مزاحمت کی فتح کی جو ہے وہ مبارکباد پیش کی ہے آپ نے، اور کہا کہ دشمن کے مقابلے میں اتحاد و یکجہتی اور استقامت کو قائم رکھنے میں فلسطینی مزاحمت کے رہنماؤں اور مجاہدوں کے عظیم کام، مذاکرات کے پیچیدہ عمل کو آگے بڑھانے اور اسی طرح عوام کے صبر و استقامت نے مزاحمت کو علاقے میں سربلند کر دیا ہے۔ یہ تاکید ہے رہبر انقلاب اسلامی کی، اور آپ ہمیشہ سے استقامت کو ایک روشن افق کے تناظر میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ فلسطینی محاذ اور خاص طور پر استقامتی قوتوں کو جس طریقے سے آپ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں وہ قابل ذکر اہمیت کی حامل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کی یہ ملاقات، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس کی اہمیت، اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی لیڈران نے، فلسطینی محاذ نے جس خوبصورتی کے ساتھ غزہ کے محاذ پر ایک فتح و کامرانی کے پرچم گاڑے ہیں اس کی تاریخ میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ایک طرف درست ہے کہ ایک کٹھن صبر آزما اور ایک نہایت ہی مثلاً دردناک ایام غزہ کے عوام نے گزارے ہیں کہ جس میں 50,000 سے زیادہ شہادتیں اور شہید ہونے والوں میں بھی بچے اور خواتین کی تعداد، ضعیف العمر افراد کی تعداد زیادہ، غزہ خاک و خون میں تبدیل ہو گیا، ایک ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا، غزہ کئی جہاز سے جو ہے وہ منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں اس کے مطابق غزہ وہ اس کائنات کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ جس پر ابھی تک سب سے زیادہ بارود جو ہے وہ گرایا جا چکا ہے، اور یہ ایک ایسی دردناک داستان ہے کہ جس کو بیان کرتے میں بھی انسان جو ہے وہ کانپ جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ تمام انسانی بنیادوں پر جو کام ہو رہے تھے ان کی رسد کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، یعنی کہ کوئی بھی غزہ کے اندر اسپتال جو تھا وہ فنکشنل نہیں تھا، وہاں پر ورکنگ نہیں ہو رہی تھی، اور پورے طریقے سے غزہ کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا گیا تھا، اور 100 سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے، سینکڑوں نرسز جو ہیں وہ شہید ہوئیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر وداؤز بارڈر جو ہیں وہ اس مارکے کے اندر جو ہے وہ مارے گئے، حتیٰ کہ ان افراد پر بھی جو ہے وہ تشدد روا رکھا گیا کہ جو ریڈ کراس کی چھتری کے نیچے جو ہے وہاں پر انسانیت کی خدمت کر رہے تھے، حتیٰ آنڈروا کو اقوام متحدہ کا جو غذائی اور دواؤں کی ترسیل کا ایک ادارہ ہے اس کے کارکنوں کو جو ہے جانتے پوچھتے جو ہے وہ مارا گیا۔ یہ تمام وہ داستانیں اور وہ ایک طریقے سے بیہیویئر ہے غاصب صہیونی حکومت کا جو غزہ میں روا رکھا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی وہ طاقتور ترین فوج اپنے آپ کو سمجھنے والی کہ جس کے پاس جدید ترین سامان موجود ہیں، جس کے پاس جو ہے وہ F-35 قسم کے جو ہے طیارے کہ جن کو ہٹ کرنا جو ہے ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے جو ہے وہ قابل عمل جو ہے وہ نہیں ہے، اور
ان طیاروں سے جو ہے یہ بم جو ہے وہ گرائے گئے، کیمیکل بمز جو ہے وہ گرائے گئے، اور غیر روایتی ہتھیاروں کا جو ہے استعمال کیا گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو میں یہ رہبر انقلاب اسلامی کی ملاقات ہے، اور اس ملاقات کے اندر آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ مزاحمت کی فتح کی جو ہے وہ مبارکباد آپ نے زیاد النخالہ کو پیش کی، تو ایک سوال ابھرتا ہے، سامنے آتا ہے کہ یہ مبارکباد اور یہ سب کچھ، تو آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی جہاں پر بھی جہاد اور خاص طور پر جو ہے دشمن سے مقابلے کی بات آتی ہے، وہاں اسلام اور قرآن نے جو ضابطۂ اخلاق پیش کیا ہے اور جو قوانین وضع کی ہیں، اس میں جانوں کی حیثیت یہ ہے کہ ہم راہ خدا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور نتیجہ جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ اب یہ دیکھیے، درست ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جانوں کی گئی، لیکن نتیجہ کیا آیا؟ کہ جو سب سے طاقتور تھا اس کو ناک رگڑنی پڑی، جو سب سے طاقتور تھا اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، جو سب سے طاقتور اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا دنیا میں اس کی تذلیل ہوئی، جو سب سے زیادہ طاقتور اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا وہ جو ہے نہایت ہی بے شرمی کے ساتھ جو ہے اس کو آ کر مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑا، تمام تر ٹال مٹول کے باوجود بھی اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پسپائی اختیار کرنی پڑی، اور وہ بھی حماس کی شرائط پر کہ جو مزاحمت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور ایک بہت بڑی قوت و طاقت ہے. لہذا میں یہاں پر اپنے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہے فلسطین کے عوام نے، فلسطین کی قیادت نے، فلسطین کے مجاہدین نے، فلسطین کی استقامتی قوت نے، چاہے انہوں نے لبنان میں اپنی قوت کا مظاہرہ کیا ہو، چاہے انہوں نے یمن میں اپنی قوت کا مظاہرہ کیا ہو، چاہے انہوں نے عراق میں اپنے محاذ کی تقویت اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت کے اندر جو ہے اپنے وجود کو ثابت کیا ہو، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. لہذا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے بعض احمقانہ منصوبوں یا اسی طرح غزہ اور فلسطین کے بارے میں بعض دوسرے پروجیکٹس کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور وہی لوگ جو 1.5 سال پہلے مزاحمت کو بہت کم عرصے میں ختم کرنے کے دعوے کر رہے تھے، اب اپنے قیدیوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں مزاحمت کے مجاہدین سے لے رہے ہیں. یعنی کہ یہ ایک طریقے سے اس قوت اور اس طاقت کی تذلیل ہے کہ جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر جو ہے وہ سب سے قوی سمجھ رہی تھی. لہذا رہبر انقلاب اسلامی نے اس، اور دیکھیے ایک اور اہم نقطہ یہاں پر ہے، وہ یہ کہ حماس نے جس خوبصورتی سے، حماس نے جس آبرو مندانہ طریقے سے اور جو طاقت کے توازن کو اپنے حق میں پلٹاتے ہوئے وہ قیدیوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس سے بھی علاقے کے اندر جو ہے وہ حماس کی قوت و طاقت اور اس کی جو عظمت ہے اس کی نشاندہی ہوتی ہے. لہذا یہاں پر ہم اپنے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے جو ارشادات ہیں وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ افراد جو ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک جہانی پیغام ہے، یہ ایک آفاقی پیغام ہے، یہ ایک جو ہے ان تمام آزاد منش انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو دنیا بھر میں فلسطین کے حامی اور مددگار ہیں، جو استقامتی قوت کے بازو بنے رہے اس پورے عرصے کے اندر، اور انہوں نے اپنی اسی طاقت اور قوت کے ذریعے سے جو ہے وہ دشمن کو لوہے کے چنے جو ہے وہ ناکوں چبوائے ہیں، اور آئندہ بھی چبواتے رہیں گے، اور یہ محاذ استقامت کا کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا
انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ سامعین کے سامنے آپ نے رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات کی تفسیر کی. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، زندگی گزر جائے، دنیا ختم ہو جائے، آخر کار انسان کے نصیب میں وہی آئے گا جو اس نے بویا ہے۔ اگر نیکی تو خوشحالی اور اگر بدی تو ندامت ہے۔ اس بارے میں فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری عمر گھٹتی ہوئی اور دن گنے ہوئے ہیں، موت اچانک آ جائے گی۔ جو نیکی بوئے گا وہ خوشی کی فصل کاٹے گا، اور جو برائی کاشت کرے گا وہ ندامت پائے گا۔ ہر کاشت کرنے والے کے لیے وہی ہے جو اس نے کاشت کیا ہے۔ سست انسان کو بھی اس کا حصہ ملے گا، اور حریص کو وہ کچھ نہیں مل سکتا جو اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ جسے کوئی خوبی ملی ہے تو وہ اسے اللہ نے عطا کی ہے، اور جسے کسی برائی سے بچایا گیا ہے تو اسے اللہ نے ہی بچایا ہے۔ بہت سے لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کثرت کے اثرات نظر نہیں آتے، اس لیے کہ یہ عبادت تفکر سے خالی ہوتی ہے اور قرب خداوندی حاصل نہیں ہو پاتا۔ وہ عبادت جو عبد کو معبود سے نزدیک نہ کرے، اس میں تعبد پیدا نہ کرنے نہ کرے ایسی عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے بیان کیے ہوئے تمام احکامات کسی نہ کسی فلسفے اور فائدے پر مبنی ہوتے ہیں۔ روزہ بھی بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ ان فوائد میں جسمانی، روحانی، طبی، معاشی، معاشرتی اور اقتصادی فوائد شامل ہیں۔ روزے کا ایک معاشرتی فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ مالدار بھی بھوک کا مزہ چکھ لے اور اس طرح غریب کی طرف توجہ کرے۔ نیک لوگوں کا نیکوں سے دوستی رکھنا ان کے لیے باعث فضیلت ہے، برے لوگوں کا نیکوں سے دشمنی رکھنا نیکوں کے لیے زینت ہے، اور نیکوں کی برے لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنا خود بروں کے لیے ذلت و خاری ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، افغانستان و پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران۔ عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے ایران کے صوبے خراسان جنوبی کے گورنر نے اعلان کیا کہ اس سال ماہی رود بارڈر سے افغانستان کے لیے برآمدات 60% اضافے کے ساتھ 750 ملین ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ افغانستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے مواقع اور شعبوں کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس میں، کہ جو کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے انچارج اور حرات میں ایرانی کونسل جنرل کی موجودگی میں منعقد ہوا، خراسان جنوبی کے گورنر سید محمد رضا ہاشمی نے افغانستان کے ساتھ ہرات صوبے کی 331 کلومیٹر طویل سرحد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ سرحد صوبے کی اقتصادی اور تجارتی ترقی کے لیے ایک سنہرا موقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ خراسان جنوبی کی مشترکہ سرحد صوبے میں اقتصادی ترقی اور خوشحالی کا باعث بن سکتی ہے، اور ہمیں اتحاد و ہمدردی کے ساتھ اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خراسان جنوبی کے گورنر نے زراعت، کانکنی اور سیاحت کے شعبوں میں صوبے کی منفرد صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صوبہ زرعی شعبے میں بہت نمایاں صلاحیتوں کا حامل ہے، جو کہ عالمی برانڈ کے طور پر دنیا کی 98% زرشک اور زعفران پیدا کرتا ہے۔ سید محمد رضا ہاشمی کے مطابق ایک اہم پروجیکٹ جس پر سنجیدگی سے عمل کیا جانا چاہیے، افغانستان میں ماہی رود سے فرا سڑک تک کی تکمیل ہے، اور یہ سڑک دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سامان کی نقل و حمل میں سہولت فراہم کر سکتی ہے۔ انہوں نے افغانستان کے ساتھ تعلیمی اور ثقافتی تعاون کو بڑھانے کے لیے خراسان جنوبی کی تیاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس وقت صوبے میں 750 افغانستان کے طلبا زیر تعلیم ہیں، اور ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلیمی اور ثقافتی تعاون کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔
سامعین، گزشتہ ہفتے افغانستان ریلوے ڈیولپمنٹ کنسورشیم کے سی ای او نے اعلان کیا کہ پہلی ہندوستانی ریل ٹرانزٹ کھیپ ایران کے خراسان جنوبی کی شمتیغ ریل سرحد کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوئی۔ مصطفیٰ رضائی نے مزید کہا کہ اس ٹرانزٹ میں بادام اور تیل کے بیجوں سے لدھے 6 کنٹینرز شامل تھے جو خواف شہر میں شمتیغ ریلوے بارڈر عبور کرنے کے بعد افغانستان کے شہر ہرات کے روزانک اسٹیشن پر پہنچے۔ ان کے مطابق یہ کارگو پہلے بحری جہاز کے ذریعے ہندوستان سے بندر عباس پہنچایا گیا اور پھر شمتیغ بارڈر سے ملک کے ریل نیٹ ورک کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوا۔ افغانستان ریل ڈیولپمنٹ کنسورشیم کے سی ای او نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس ریل کنسورشیم نے سڑکوں اور شہری ترقی کی وزارت اور اسلامی جمہوریہ ایران کی ریلوے کمپنی کے تعاون سے اس سال خواف ہرات ریل کوریڈور کے آغاز سے اب تک ایران اور افغانستان کے درمیان 30,000 ٹن سے زیادہ برآمدادی اور ٹرانزٹ کارگو ریل کے ذریعے منتقل کیا ہے۔ مصطفیٰ رضائی کے مطابق خواف ہرات ریلوے کوریڈور کے آپریشن کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی توازن میں زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے اور تاجروں اور پیداوار کرنے والوں کے لیے نقل و حمل کے اخراجات کم ہوں گے۔ واضح ہو کہ خواف ہرات ریلوے کراسنگ ایران کے ریلوے نیٹ ورک کو مغربی افغانستان میں ہرات سے جوڑنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس نے چین، قرقیزستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، ترکیہ اور یورپ سے 2,000 کلومیٹر طویل راستہ بنایا ہے۔ ایران اور افغانستان کے درمیان سرحدی کسٹم کراسنگ شمتیغ کو تقریباً 4 سال قبل جنوب مشرقی خراسان جنوبی میں واقع سرحدی شہر خواف میں کھولا گیا تھا، جو شمتیغ خواف ہرات ریلوے روٹ پر ایک سرکاری سرحدی کسٹم کے طور پر واقع ہے۔ خواف سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر 1.5 لاکھ افراد کی آبادی پر مشتمل شہر خواف کا مرکز مشہد سے 267 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے کابل میں ایرانی سفارت خانے نے اس بات پر زور دیا تھا کہ افغانستان اور ایران کے درمیان پانی کے حقوق کا مسئلہ حال ہی میں دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے حل ہو گیا ہے۔ ایران کے سفیر علی رضا بیگدلی نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر طلوع نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی ہمسایہ پالیسی کی بنیاد پر افغانستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں اپنے تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا بھی ایران کی ترجیحات میں شامل ہے، اور اعداد و شمار کے مطابق ایران نے گزشتہ 9 مہینوں میں افغانستان کے ساتھ $2 ارب سے زیادہ کی تجارت کی ہے، اور ایران نے تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں سہولیات پیدا کرنے کے لیے بھی بہترین اقدامات کیے ہیں۔ ایرانی سفیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں ممالک کے اعلی حکام کی جانب سے تعلقات کو بہتر بنانے کے عزم کے پیش نظر انشاءاللہ آئندہ شمسی سال تعلقات میں بہتری اور باہمی فائدے کے لیے زیادہ کامیاب سال ثابت ہوگا۔ علی رضا بیگدلی نے ایرانی وزیر خارجہ کے حالیہ دورے کابل کے دوران ایران کے پانی کے حقوق پر بھی زور دیا، اور طالبان حکام سے بھی ایران کے پانی کے حقوق کے معاہدے کی پاسداری پر زور دیا اور اعلان کیا کہ وہ سیستان و بلوچستان میں پانی کے مسائل کے حل کے لیے اسلامی اور برادرانہ نقطہ نظر سے تعاون کریں گے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کو بھی مختلف واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے اہم کرمان، ایران اور پڑوسی ممالک کے درمیان تجارت کی ترقی اور تعاون پر تبادلہ خیال کے لیے ایک اجلاس کا انعقاد تھا، جس میں پاکستانی اقتصادی منتظمین اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی تھی۔ ایران کے صوبے کرمان کے گورنر کے مشیر برائے اقتصادی امور نے حال ہی میں اعلان کیا کہ پاکستان سالانہ 20 بلین ڈالر کی درآمدات کرتا ہے اور اس ملک کی مارکیٹوں کی استعداد اور ضروریات کو دیکھتے ہوئے ایران اور خاص طور پر صوبے کرمان کا اہم حصہ ہو سکتا ہے۔ مشرقی سرحدوں سے قربت کے پیش نظر صوبے کرمان کی زرعی، صنعتی اور کانکنی کی صلاحیتوں نے پاکستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے مناسب مواقع فراہم کیے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی ملاقات میں کرمان کی تجارتی ترقی اور پاکستان کے ساتھ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور مشترکہ سرمایہ کاری کے مواقع اور تجارتی تبادلے کو آسان بنانے، موجودہ رکاوٹوں اور مشکلات کو دور کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے حل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کرمان کے گورنر کے مشیر برائے اقتصادی امور امیر حسن زادے نے اس ملاقات میں پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ہمسایہ ممالک بالخصوص پاکستان کے ساتھ تجارت کی حمایت نہ صرف خطے کی اقتصادی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتی ہے بلکہ دوستانہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون کو بھی تقویت دیتی ہے۔ پاکستانی سرمایہ کاروں نے بھی اپنے ملک کے ایران کے ساتھ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے مشترکہ منصوبوں میں حصہ لینے اور تجارتی تبادلوں کے حجم میں اضافے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا۔ ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر طویل سرحد کے ساتھ پاکستان کو ایک بہت اہم منڈی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی ترقی کے لیے آمد و رفت خاص طور پر ہوائی شعبے میں درپیش مسائل میں سے ایک ہے، اس لیے امید کی جاتی ہے کہ کرمان میں تیار ہونے والی مختلف مصنوعات کو مختلف شعبوں خصوصاً زراعت، دستکاری اور سوغات کے لیے برآمد کرنا ممکن ہوگا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان نے امریکہ اور ہندوستان کے رہنماؤں کے مشترکہ بیان کو مسترد کر دیا، جس میں اسلام آباد کے خلاف موقف اختیار کیا گیا تھا اور اعلان کیا گیا تھا کہ واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان فوجی تعاون میں توسیع سے خطے میں طاقت کا توازن متاثر ہوگا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے مشترکہ بیان میں ملک کے حوالے سے منفی حوالے کو بے بنیاد اور بلا جواز قرار دیا۔ شفقت علی خان نے مزید کہا کہ پاکستان امریکہ ہندوستان دفاعی تعاون میں توسیع بالخصوص نئی دہلی کو ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کی منتقلی پر گہری تشویش رکھتا ہے اور اسے خطے میں طاقت کے توازن کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے بین الاقوامی شراکت داروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جنوبی ایشیائی سلامتی کے مسائل کو سنجیدگی سے لیں اور ایسے یک طرفہ اقدامات سے گریز کریں جو علاقائی امن و استحکام کے خلاف ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ رواں سال امریکہ کی جانب سے ہندوستان کو ہتھیاروں کی برآمدات میں اضافے کا سال ہوگا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان میں ایرانی ثقافتی مشاورتی کونسل نے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر ایک کتابچہ شائع کیا، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی و پیش رفت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی کی 10 تمثیلوں پر مشتمل اس مجموعے کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ موبائل فون کے استعمال اور ہر تصویر کے کونے میں کیو آر کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ملک کے مختلف سائنسی موضوعات پر ویڈیو اور متن کی صورت میں ضروری وضاحتیں سامعین کو فراہم کی گئی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے مختلف موضوعات کو اور ایران میں ترقی و پیش رفت کے جدید اور مؤثر انداز کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کتابچے میں تصاویر کے 2 حصے ہیں جو اردو اور انگریزی زبانوں پر مشتمل ہیں، اور قائرین اپنی پسند کا آپشن منتخب کر کے فلم اور متن کو مطلوبہ زبان میں استعمال کر سکتے ہیں۔ 30 صفحات پر مشتمل اس مجموعے میں ایران کی اعلی یونیورسٹیوں اور سیاحتی مراکز کی تصاویر بھی شامل ہیں، اور مخاطب تصاویر کے کونے میں کیو آر کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ضروری معلومات کو متن یا ویڈیو کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔